يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. صدق الله العظيم. بھائیو دوستو عزیزو, ہمارے اکابر کا پہلے سے یہ معمول چلا آیا ہے کہ دین کے باب میں ایک دوسرے سے مل کر کے کچھ نصیحتیں کی جائیں. خود قرآن کریم بھی اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے, وذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رب تعالیٰ جل شانہ نے فرمایا نصیحت کیجیے, اس لیے کہ نصیحت مؤمنین کو فائدہ دیتی ہے. اگر نصیحت اخلاص کے ساتھ ہے تو یقیناً اس میں فائدہ ہوتا ہے, اور اخلاص نام ہے اس بات کا کہ انسان اپنے بات پر اپنے عمل پر پہلے یہ نظر کر لے کہ میرا بولنا یا میرا کرنا اللہ کے لیے ہے یا مخلوق کے لیے. اگر اس کا دل اندر سے گواہی دے رہا ہے کہ اللہ کے لیے ہے تب تو اخلاص ہے. اسی لیے بعض امور وہ ہیں کہ جس میں خامخواہ کی ریاکاری کا احتمال تھا, مثلا جنازے کی نماز, اس میں ریاکاری کا احتمال زیادہ ہے. بلکہ عمومی طور پر ہوتا یہ ہے کہ بعض لوگ اس نیت سے جنازے میں شریک ہوتے ہیں کہ وہ میرے والد کے جنازے میں آئے تھے اس لیے مجھے جانا پڑے گا, وہ میری والدہ کے جنازے میں آئے تھے اس لیے مجھے جانا پڑے گا. بعض لوگ کہتے ہیں کہ منہ دکھا کر چلے آئیں گے, بعض لوگ کہتے ہیں نام لکھوا کر چلے آئیں گے. یہ سارے کے سارے مسائل چونکہ ریاکاری کے تھے, اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازے کے باب میں خاص طور پر یوں ارشاد فرمایا کہ جو جنازے کے ساتھ چلا ایمانم و احتسابا, ایمان بھی ہو اور اخلاص نیت بھی ہو, غفر له ما تقدم من ذنب, تو اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا.
سبحان اللہ.
شرط یہ ہے کہ انسان اخلاص کے ساتھ جنازے میں شریک ہو. اپنا نام و نمود, نام لکھوانا یا وہ آیا اس لیے میں گیا, یہ مقصود نہ ہو. اسی لیے تراوی کا مسئلہ بھی ایک ایسا مسئلہ ہے کہ جس میں ریاکاری کا امکان ہے. دیکھو میں تو وہ انسان ہوں کہ مکمل کھڑا رہتا ہوں, بیٹھتا بھی نہیں ہوں, بڑی شان کے ساتھ پڑھ رہا ہوں, گویا میں جو ہے قوت والا ہوں, طاقت والا ہوں, اور میں برابر کھڑا رہ کر پڑھتا ہوں, مجھے اکتاہٹ بھی نہیں آتی. ریاکاری کا شبہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف طور پر فرمایا من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنب, جو رمضان کی تراوی میں ایمان اور اخلاص کے ساتھ رہے گا اللہ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف کر دے گا. تو جہاں جہاں شبہات تھے اس بات کے کہ انسان کے عمل میں ریاکاری کا امکان ہو, وہاں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اخلاص کی قید لگائی. اور بھائی قیامت کے دن اسی عمل کے اندر وزن پیدا ہوگا جس میں اخلاص ہوگا. میں بڑے سے بڑا عمل کر لوں, میں نے ابھی یہی آپ کے لندن کی مجالس میں کسی جگہ ایک بات کہی کہ دنیا میں کسی کی بات کو مضبوط بنایا جاتا ہے گواہیوں سے. میرے دو گواہ ہیں, میرے چار گواہ ہیں, میرے جتنے گواہ ہو اتنا ہی میں مضبوط اور اسٹرانگ ہو جاتا ہوں. آج تو دنیا میں سر گنے جاتے ہیں بھائی, آپ کے وہاں ووٹنگ ہوتی ہے تو سر گنے جاتے ہیں, कि इसमें मेजोरिटी किसकी तरफ है, उसके बाद फैसले होते हैं। तो जिसके गवाह ज्यादा उस वो आदमी मजबूत होता है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाब में कयामत में ये नहीं होगा, खूब सुन ले, कयामत में ये नहीं होगा कि मैं यूं कहूं कि हजरत ये भी मेरी गवाही दे रहा है कि मैंने हुजूर से मोहब्बत की थी, ये भी मेरी गवाही दे रहा है, ये भी मेरी गवाही दे रहा है, मेरा बच्चा भी गवाही दे रहा है, मेरा बाप भी गवाही दे रहा है, मेरा उस्ताद भी गवाही दे रहा है, ये बहुत सारे मेरे गवाह हैं, इसलिए मैं नबी की मोहब्बत में स्ट्रांग हूँ। अल्लाह के वहाँ मोहब्बत रसूल में ये नहीं होगा। अल्लाह के वहाँ तो ये देखा जाएगा कि हकीकत में इसका अमल नबी की जिंदगी पर था या नहीं। वहाँ कोई इस तरह के गवाही का मसला नहीं होगा, वहां तो मेरी और आपकी जिंदगी देखी जाएगी कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी पर थी या नहीं। 500 आदमी मेरी गवाही दे दे कयामत के दिन कि अल्लाह इसको मोहब्बत थी हुजूर से, और अल्लाह यूं कहेगा कि मुझे इसके दिल में मोहब्बत नजर नहीं आती, तो ये 500 की गवाही रद्द हो जाएगी। सीधा सा उसूल है। अल्लाह के वहां अमल वही मोतबर और मकबूल है जिसमें इखलास हो। इसीलिए आप देखें कयामत के दिन आमाल को तोले जाने के बाद में बड़ा इख्तिलाफ है कि कयामत में मेरे आपके जो आमाल तोले जाएंगे उसकी शक्ल क्या होगी, अल्लाह कैसे तोलेगा। कुछ अकाबिर उलमा जैसे इमाम बुखारी, इमाम अहमद, इमाम अबू हनीफा रहिमहुमुल्लाह ताला, ये अकाबिर तो यूं कहते हैं कि खुद आमाल ही अल्लाह रखेगा, यानी आप मेरी नमाज को अल्लाह रखेगा, मेरे रोजे को अल्लाह रखेगा, मेरी जक़ात को रखेगा, मेरे हज को रखेगा, मेरे इखलास को रखेगा, मेरे ईमान को रखेगा, और इसी का वजन होगा। इस पर सवाल ये है कि आमाल का जिस्म तो है नहीं, नमाज का कोई जिस्म नहीं है। अभी आपने नमाज पढ़ी, उसको कोई पकड़ के बता सकता है कि यह नमाज है मेरी? आमाल का कोई जिस्म नहीं, और वजन करने के लिए जिस्म की जरूरत है। हवा है, उसका कोई जिस्म नहीं, आप वजन कैसे करोगे? और ये कुर्सी है, इसका जिस्म है तो आप वजन कर सकते हो। तो आमाल का जिस्म नहीं है, उसका वजन कैसे होगा? मुहद्दिसीन ने उसका एक जवाब तो ये दिया कि भाई तू खालिक को मखलूक पर कयास कर रहा है। मखलूक अगर जिस्म का वजन कर सकती है और जो जिस्म ना हो उसका वजन नहीं कर सकती, इसका ये मतलब नहीं है कि अल्लाह कादिर नहीं है। अल्लाह बगैर जिस्म के भी वजन कर सकता है। दूसरा जवाब मुहद्दिसीन ने यह भी दिया कि बंदा दुनिया में जब बगैर जिस्म की चीजों का वजन कर रहा है, तुम्हारे वहां इस वक्त गर्मी गिर रही है और गर्मी का वजन हो रहा है या नहीं? कि इस वक्त कितनी गर्मी है, 27 पर है, 25 पर है, 24 पर है, 23 पर है, हालांकि ये गर्मी का कोई जिस्म नहीं है लेकिन उसका वजन हो रहा है। जब बंदा होकर बगैर जिस्म के वजन कर सकता है गर्मी का, सर्दी का, तो अल्लाह अगर इंसान के आमाल का वजन कर ले तो क्या इश्काल हो सकता है, क्या इस पर सवाल हो सकता है?
English translation in the corner please, those who don't understand Urdu please can go in the right corner please, the Maulana is doing translation please of Hazrat's bayan, those who don't understand Urdu just go in the right corner please and take our side.
और तीसरा जवाब मुहद्दिसीन ने यह दिया कि अल्लाह जल्ला शानु मेरे आमाल का जिस्म बनाएगा। ये नमाज जो है ना, अल्लाह इसको एक खूबसूरत इंसान की शक्ल देगा। रोजे को, जक़ात को, हज को अल्लाह बेहतरीन शक्ल देगा और फिर उसका वजन होगा। तो जिस्म का वजन हो सकता है, लेकिन वही रिवायतों में एक मसला और भी आया है कि हक तआला जल्ला शानु पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि कयामत के दिन एक इंसान के 99 दफ्तर होंगे, 99, और वो सब गुनाहों से बड़े होंगे। और कितना बड़ा दफ्तर होगा उसका, जहां तक उसकी नजर पहुंचे, और सारा गुनाहों से भरा होगा और वो गुनाहों के पलड़े में रखा जाएगा और गुनाह का पलड़ा झुक जाएगा, नेकियों का पर्रा ऊपर हो जाएगा। ये यकीन कर लेगा कि अब जहन्नम है मेरे लिए, इसलिए कि इतने मेरे गुनाह। اللہ اس مایوس بندے کو جو مایوس ہو چکا ہوگا, جہنم اور آگ اس کو نظر آ رہی ہوگی, اللہ اس کو بلائے گا, ادھر آ, تیرا ایک عمل میرے پاس ہے, اللہ کے وہاں ظلم نہیں. ان اللہ لیس بظلام للعبید, اللہ اپنے بندوں پر ذرہ برابر ظلم نہیں کرتا. یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ چلو اس کو جہنم میں جانے دو, اس کی نیکی چھپا دو, ایسا نہیں ہوگا, وہاں ظلم ہے ہی نہیں. اللہ اس کو بلائے گا, تیرا ایک عمل میرے پاس ہے, اور اللہ اس کو ایک پرچی دے گا, چھوٹی سی پرچی ہوگی, اس میں لکھا ہوا ہوگا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ, یہ لکھا ہوگا. اللہ کہے گا کہ یہ تیرا عمل میرے پاس ہے, اس کو نیکی کے پلڑے میں رکھ دے, جو نیکی کا پلڑا ہے اس میں تو اس کو رکھ دے. وہ بندہ جاتے جاتے یہ سوچے گا, وہ جائے گا تو صحیح اللہ کا حکم ہوگا اس لیے جائے گا, لیکن جاتے جاتے دل میں یہ سوچے گا کہ 99 دفتر ہے, 99 اور چھوٹی سی پرچی ہے, اس کا کیا وزن ہو سکتا ہے. اللہ علیم بذات الصدور اس کو قریب بلائیں گے اور یوں کہیں گے, میرے بندے تیرے دل کی بات کو میں جان رہا ہوں, تو کیا سوچ رہا ہے, تو یہ سوچ رہا ہے کہ اس پرچی کا وزن کیا ہوگا. اللہ کہے گا پرچی کا وزن نہیں ہے, اس کے اندر کی چیز کا وزن ہے, جو اس میں ہے نا اس کا وزن ہے, تو رکھ تو صحیح اس کو. اب وہ بندہ جا کر کے اس پرچی کو رکھے گا اور فوراً نیکیوں کا پلڑا جھک جائے گا. ترمذی شریف, ابو داؤد شریف, مسند احمد کی یہ روایت ہے, اس پرچی میں لکھا ہوگا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. علماء فرماتے ہیں یہ وہ کلمہ ہے جو اس نے زندگی میں کبھی اخلاص سے پڑھا ہوگا, ایک مرتبہ بھی اخلاص سے پڑھا ہوگا, اللہ اس کو محفوظ کر لے, اور اس کو محفوظ کر کے اس کو نیکیوں کے پلڑے میں رکھ کر حق تعالیٰ اس کو جنت میں بھیجے گا. شارح ترمذی نے لکھا ہے, ابو بکر ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے, اس سے اللہ کی رحمت کا بھی پتہ چلتا ہے کہ 99 دفتر سے جہنم میں جانے والا تھا, اللہ نے اپنے ایک عمل کے ذریعے سے اس کو بچا کر جنت میں بھیج دیا. اس سے اللہ کی رحمت کا بھی پتہ چلتا ہے. میں اور آپ ہم اپنے مکانوں پر لکھتے ہیں ھذا من فضل ربی, اور اللہ نے اپنے عرش کے اوپر لکھا ہے سبقت رحمتی غضبی, میری رحمت میرے غصے پر غالب ہے, میری رحمت میرے غصے پر غالب ہے, یعنی میری رحمت زیادہ ہوگی میرے غصے کے مقابلے میں. تو میرے بھائیو, اللہ کے وہاں رحمت کا غلبہ ہے, اس رب سے مایوس نہیں ہونا چاہیے, مایوسی کفر ہے. لیکن اس کا یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ میں اس رب کی رحمت کو دیکھ کر گناہ کرتا رہوں, یہ بھی نہیں ہوگا. یہ جسارت ہے, یہ دلیری ہے, یہ اللہ کے مقابلے میں سینہ زوری ہے. سینہ زوری کو اللہ معاف نہیں کرتا, اس لیے کہ یہ تو گناہ کو گویا حلال سمجھ رہا ہے, اور فقہا نے لکھا ہے کہ گناہ کو حلال سمجھنے والا ایمان سے نکل جاتا ہے. ایک آدمی شراب پی رہا ہے اور آپ نے اسے کہا شراب پی رہا ہے, وہ کہتا ہے یقیناً میں بھی جانتا ہوں کہ ناجائز ہے, لیکن اب کیا کرے, لت پڑی ہے. اس کی معافی کی گنجائش ہے کہ وہ اس کو گناہ سمجھ رہا ہے, اور آپ نے اس کو یوں کہا کہ شراب پی رہا ہے, اور وہ یوں کہہ دے اس میں کیا ہوا, اس میں کیا ہوا, مطلب یہ چیز جائز ہے. اگر اس نے یہ کہہ دیا کہ اس میں کیا ہوا, تو یہ شریعت کے حرام کو حلال سمجھ رہا ہے. مفتیان کرام سے آپ پوچھے, وہ شریعت سے نکل جاتا ہے, ایمان سے نکل جاتا ہے. گناہ کو گناہ سمجھ کر کرنا معافی کی گنجائش ہے, لیکن گناہ کو حلال سمجھ کر کرنا معافی کی کوئی گنجائش نہیں. ہمارے جوانوں میں ان باتوں کو بٹھانے کی ضرورت ہے کہ اگر تم سے گناہ ہو گیا اور تم گناہ سمجھ رہے ہو, معافی کی گنجائش ہے, لیکن تم نے اس کو حلال سمجھ لیا کہ یہ جائز ہے, تو اس صورت میں شریعت کے حرام کو حلال تم نے سمجھا, جس کو اللہ نے حرام کیا, جس کو نبی نے حرام کیا. مثلا بخاری شریف کی روایت میں لا یزنی زانی حین یزنی وہو مؤمن ولا یسرک السارک حین یسرک وہو مؤمن. زانی جب زنا کرتا ہے تو اس کے دل میں ایمان نہیں رہتا, جب انسان زنا میں مبتلا ہوتا ہے تو اس کے دل میں ایمان نہیں رہتا ہے, ایمان اس کے سینے سے نکل جاتا ہے. چور جب چوری کرتا ہے تو اس کے سینے سے ایمان نکل جاتا ہے, اور اس عالم میں اللہ کا عذاب اگر اتر آئے تو سیدھا جہنم میں چلا جائے گا. لیکن پھر بھی عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ ایمان نکلتا ضرور ہے, اس کے سر پر سایہ بن کر کھڑا ہو جاتا ہے کہ کہیں اللہ کا عذاب اس کو ہلاک نہ کر دے. یہ بھی اللہ کا احسان ہے کہ یہ ہمارا ایمان ہم کو بچا لیتا ہے. تو میرے بھائیوں, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی صحابہ کو وقتاً فوقتاً نصیحت فرمایا کرتے تھے. حضرت کا بھی یہ مزاج نہیں تھا کہ 24 گھنٹے لے کر بیٹھے رہتے تھے اپنے صحابہ کو, حضرت کا یہ مزاج نہیں تھا. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر جمعرات کو لوگوں کو جمع کر کے نصیحت فرماتے تھے. بخاری شریف میں ہے کسی نے کہا, حضرت آپ کی باتیں بڑی اچھی لگتی ہیں, آپ روزانہ مجلس کیوں نہیں کرتے؟ آپ روزانہ مجلس کیجئے, ہر سنڈے کو عشاء کے بعد کیوں قرآن کی مجلس کرتے ہیں, روزانہ کیجئے. تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ حضرت آپ کی باتیں بڑی اچھی لگتی ہیں, آپ روزانہ مجلس کیجئے. حضرت نے فرمایا ہمارے نبی کی باتیں بھی ہم کو بڑی اچھی لگتی تھی, ہم نے بھی یہی درخواست کی تھی حضرت سے کہ حضرت روزانہ مجلس کیجئے. حضرت نے فرمایا میں روزانہ کروں گا, 2-4 دن شوق رہے گا, پھر تم جو ہے مجھ سے دور بھاگنے لگو گے, اور نبی سے دور بھاگنا ایمان کا خطرہ ہو جائے گا. تم اکتا نہ جاؤ, تم میں اکتاہٹ پیدا نہ ہو جائے. اس لیے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی وقتاً فوقتاً صحابہ کرام کو, یہ نہیں تھا کہ حضرت صبح سے شام تک یہی بیٹھے رہتے تھے اور مسجد میں بیٹھ کر صحابہ کرام کو اور وقت گھیر کر بیٹھے رہتے تھے. صحابہ کے باب میں تو یہ بھی آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک طرف آپ کی دکان تھی, کاروبار تھا, ایک طرف نبی کی مجلس میں بھی جانا تھا, تو آپ نے اپنے پڑوسی کے ساتھ, جو پڑوسی تھے آپ کے, اس کے ساتھ باری مقرر کی تھی کہ ایک دن تم حضور کی مجلس میں آج جاؤ, میں جاتا ہوں اپنے کام پر, اور جو کچھ تم سنو مجھے آ کر بتانا, اور کل تم کاروبار میں جانا, میں نبی کی مجلس میں جاؤں گا اور جو کچھ حضرت سے سنوں گا وہ میں تمہیں آ کر کے سناؤں گا. اس طرح پر صحابہ کاروبار بھی کرتے تھے, حضور کی مجلس کو کور بھی کرتے تھے. صحابہ کا مزاج تھا, کاروبار بھی تھا, کھیتی بھی تھی, بیوی بچے بھی تھے, اہل و عیال بھی تھے, ان سب کی ضرورتیں بھی پوری کرنا ہوتا تھا اور ایمان بھی سیکھنا ہوتا تھا, دونوں ہی باتوں کو کیا کرتے تھے. تو بہرحال قرآن یہ کہہ رہا ہے فذکر فإن الذکرٰ تنفع المؤمنین, نصیحت کیجئے. نصیحت جو ہے نا وہ انسان کو نفع دیتی ہے, مؤمنین کو نفع دیتی ہے, کچھ نہ کچھ فائدہ تو نصیحتوں کا ضرور ہوتا ہے. تو میں نے بھی اسی مناسبت سے سوچا کہ 2-4 دن کا قیام ہے, کچھ اللہ کے رسول کی باتیں ہو جائیں تاکہ اللہ مجھے بھی اس کا فائدہ پہنچائے, آپ لوگوں کو بھی فائدہ پہنچائے. اسی مناسبت سے میں نے قرآن کریم کی آیت پر ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ, میرے بھائیوں قرآن کا اصل نزول جو ہے نا, قرآن جو اصل اترا ہے وہ میری آپ کی ہدایت کے لیے اترا ہے. قرآن اس لیے نہیں اترا کہ ایصال ثواب کے لیے, قرآن اس لیے نہیں اترا کہ روح نہیں نکل رہی ہے تو یاسین شریف پڑھی جائے, یہ سب ضمنی فائدے ہیں. قرآن اس لیے نہیں اترا کہ میں اس کو لکھ لکھ کر پلاؤں, یہ ضمنی فائدے, یہ سارے فائدے قرآن میں ضرور ہیں. قرآن پڑھو گے ایصال ثواب ہوگا, قرآن پڑھو گے مرنے والے کی روح میں آسانی ہوگی, قرآن پڑھو گے شفا ہوگی, یہ سب ضمنی فائدے. ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ تشریف لے جا رہے تھے, رفقا بھی ساتھ تھے, کسی جگہ قیام فرمایا کسی بستی میں, کھانے کا نظام نہیں تھا, بستی والوں سے کہا بھائی کھانا کھلاؤ. اب وہ چونکہ ایمان والے تھے نہیں اس لیے انہوں نے انکار کر دیا مسلمانوں کو کھانا کھلانے سے. کہا اچھا چلو پیسے سے دے دو کھانا ہم کو. کہا نہیں پیسوں سے بھی نہیں دے. اب صحابہ بیچارے جو کچھ تھے توتا پھوتا وہ کھا لیا یا اور جو چیز ملی ہوگی کھا لی. اتفاق ایسا ہوا کہ اس بستی کے سرپنچ کو, چودھری کو کسی موزی جانور نے کاٹ لیا, سانپ نے بچھو نے کسی نے بھی کاٹا. تو وہ لوگ دورے دورے آئے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کہ تم میں کوئی جھاڑ پھونک جانتا ہے, کوئی رقیہ جانتا ہے, بخاری شریف میں ہے. ابو سعید خدری نے فرمایا ہاں میں جانتا ہوں. تو کہا ہمارے چودھری کو کسی موزی جانور نے کاٹ لیا ہے, آپ آ کر کے دم کر دیجئے. حضرت نے فرمایا تم نے بھی ہم کو کھانا نہیں کھلایا, پیسوں سے بھی نہیں دیا, تو اب ہم بھی تم سے بدلہ لیں گے. کیا بدلہ؟ فرمایا بکریوں کا ریول لیں گے, ایک ریول 30 بکریاں, ہم تم سے 30 بکریاں لیں گے. تو وہ لوگ کہنے لگے اچھا آپ جھاڑ پھونک تو کر دیجئے, ہم آپ کو 30 بکریاں دے دیں گے. ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے, روایت میں ہے حضرت نے سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کیا اور اللہ کا کرنا شفا ہو گئی, اس کے موزی جانور کا زہر اتر گیا. حضرت نے 30 بکریاں لے لی شرط کے مطابق, لیکن ساتھیوں سے کہا کہ ابھی تقسیم نہیں کریں گے, پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ معلوم کریں گے کہ یہ جائز بھی ہے یا ناجائز کھانا. حضرت کے پاس لے گئے اور فرمایا حضرت اس طرح کا واقعہ ہوا اور ہم نے ان سے شرط لگائی, ان کو شفا ہو گئی اور ہم نے 30 بکریاں ان سے لی ہے, تو ہم کھا سکتے ہیں یا نہیں؟ حضرت نے فرمایا کھاؤ, اور ساتھ ساتھ حضرت نے فرمایا میرا بھی حصہ رکھیو. نبی علیہ السلام نے فرمایا میرا بھی حصہ رکھیو. اب اس پر کہ تعویذ کے پیسے لے سکتے ہیں یہ مفتیوں سے پوچھو, میں مفتی افتی تو ہوں. بہرحال میں نے تو یہ روایت پیش کی, میں نے اس روایت کو صرف اس لیے پیش کیا ہے کہ سورہ فاتحہ کو پڑھنے سے شفا ہو گئی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بہت بڑے یہودی نے جادو کر دیا تھا, اس کا نام تھا لبید, شاعر تھا وہ, اس نے جادو کر دیا تھا اور یہودیوں میں پہلے سے جادو ہے. اسی لیے موسیٰ علیہ السلام کو جو معجزات دیے گئے تھے وہ بھی اسی انداز کے دیے گئے تھے. سانپ دیا گیا کہ آپ کا عصا لکڑی جو ہے وہ سانپ بن جاتا تھا, آپ بغل میں ہاتھ ڈالتے تھے تو وہ چمکتا تھا آفتاب کی طرح. تو معجزات بھی آپ کو ایسے ہی دیے گئے, اس لیے کہ مقابلے میں جادوگر تھے آپ کے, تو یہودی آئے تھے وہ سب جادوگر تھے, اس لیے آپ کو معجزہ. تو یہودیوں میں پہلے سے جادو ہے, آج بھی ہے. قرآن کریم میں اللہ نے ان کا تذکرہ کیا ببابل ہاروت و ماروت وما یعلمان من احد, وہ لوگ جو جادو سکھاتے تھے وہ کون سا جادو, یہودی کون سا جادو؟ فرمایا عورت اور مرد کے درمیان تفریق ہو جائے, میاں بیوی کے درمیان جدائی ہو جائے, شوہر طلاق دے دے, بیوی طلاق مانگ لے, آپس میں تفریق ہو جائے, ایک دوسرے سے نفرتیں ہو جائے, اس طرح کا وہ جادو. قرآن کے 11ویں رکوع میں اللہ خود اس بات کا تذکرہ کر رہا ہے کہ ایسا جادو یہود سکھاتے تھے. بہرحال لبید نامی شاعر نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کر دیا, اور عالم حضرت کا یہ تھا کہ آپ دنیا کی چیزوں کو بھول جاتے تھے. اس بیوی کے پاس جا کر آئے بھول گئے, یاد ہی نہیں رہا کہ میں گیا یا نہیں گیا. دنیا کا کام آپ بھول جاتے تھے, دین کا کام برابر یاد رہتا تھا. اس عالم میں حضرت پر 40 دن گزر گئے. محدثین نے لکھا ہے کہ اگر ایسا جادو کسی امتی پر ہوتا تو وہ پاگل بن کر اپنے سر کو دیواروں میں مار کر کے مر جاتا. ایسا خطرناک جادو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا تھا. حضرت ایک مرتبہ لیتے ہوئے تھے, جبریل و میکائیل تشریف لائے خواب میں, اور نبی کا خواب وہی ہے, جبریل سر کی طرف میکائیل پاؤں کی طرف, تو پوچھ رہے ہیں فرشتہ ایک دوسرے سے کہ ان کو کیا ہوا ہے. تو دوسرے فرشتے نے جواب دیا کہ ان پر جادو ہے. کس نے کیا ہے؟ کہا لبید شاعر نے کیا ہے. کس میں کیا ہے؟ تو فرمایا حضرت کے بال مبارک استعمال ہوئے, آپ کے بال لیے گئے. اسی لیے علماء لکھتے ہیں کہ اپنے بالوں کی, اپنے ناخنوں کی حفاظت کرو, جہاں چاہے نہ ڈال دیا کرو. تو آپ کے بال استعمال ہوئے, اور کیا استعمال ہوا؟ حضرت جو کنگا کرتے تھے اس کنگے کے دندانے استعمال ہوئے, اور ایک پتلا بنایا گیا ہے اور اس پتلے میں آپ کے بال رکھے گئے, اور وہ کنگے کے دندانے رکھے گئے, اور اس پتلے کو جو شیطان کی شکل کا بنایا گیا تھا, اور فلاں کنویں کے اندر پتھر کے نیچے دفن کیا گیا ہے. حضرت صبح اٹھے, اس کنویں پر صحابہ کو لے کر پہنچے, اندر اتارا, پتھر کے نیچے سے وہ پتلا نکالا, وہ ایک مجسم سا بنایا گیا تھا, اس کو نکالا, اس کو کھولا, اس میں سے حضرت کے بال مبارک نکلے, چونکہ حضرت بال رکھتے تھے, और उस पर 11 गिरहें लगाई गई थी, 11 गांठ लगाए गए थे। अल्लाह की तरफ से आपको बताया गया कि सूरह नास और फलक इसमें 11 आयतें हैं, एक आयत पढ़ो एक गांठ खोलो, एक आयत पढ़ो एक गिरा खोलो। 11 आयतें पूरी हुई और 11 गिरहें भी खुल गई, हजरत का सहर और जादू भी अच्छा हो गया। हजरत आयशा ने फरमाया, हजरत बदला क्यों नहीं लेते लबीद से, जब आपको पता है कि इसी ने किया है। फरमाया, मेरे रब ने मुझे अच्छा कर दिया, मुझे बदले की कोई जरूरत नहीं है, मेरा अल्लाह जाने वो जाने, मेरा अल्लाह उससे बदला ले, मैं क्यों उससे बदला लूं। आपने फरमाया मैं कोई बदला इससे नहीं लेता। मालूम होता है मुआवज़तैन में जादू का खोलने का असर रखा है। बुखारी शरीफ में है कि हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु को बैतुल माल का जो गल्ला और अनाज था उसकी निगरानी के लिए सिक्योरिटी गार्ड की हैसियत से रखा था, क्या आप इसकी हिफाजत करें। रात में अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु वहां थे और अचानक कोई आदमी आया और गल्ला भरने लगा, चोरी करने लगा। हजरत ने उसको पकड़ लिया तो मन्नत समाजत करने लगा, रोने लगा, माफी मांगने लगा। हजरत को रहम आ गया, हजरत ने छोड़ दिया। और मोमिन के दिल में ये कैसा ही होगा, रहम जरूर होगा। ये शराबी हो, ये कबाबी हो, ये जुगारी हो, ये कुछ भी हो, लेकिन इसका दिल रहम से भरा होगा। इसकी वजह यह है कि इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है, जिसका माबूद जैसा होता है आबिद पर ऐसा ही असर पड़ता है, जिसका माबूद पत्थर है जाहिर सी बात है कि उसके परस्तार और पुजारी और उसके मानने वालों के दिल भी पत्थर होते हैं, वो कभी भी माफ करने के लिए तैयार नहीं होते। और जिसका माबूद रहमान और रहीम है, जिसकी सीफत रहमत है, जो रहमान और रहीम अपने आप को कह रहा है, उसके मानने वालों का दिल भी रहमत से भरा हुआ होता है। यही वजह है कि काफिर और मुशरिक किसी को माफ नहीं करता, लेकिन मोमिन हमेशा सामने से माफ कर दिया। ये मोमिन की सीफत है, इसलिए कि उसका माबूद रहमत वाला है, उसका अल्लाह रहमत वाला है। तो आबिद पर असर पड़ता है माबूद का। बहरहाल अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु को रहम आया, आपने माफ कर दिया। हमारी नजरों ने खुद देखा है 2002 के फसादात में, जब हमारे गुजरात में बड़े भयानक फसादात हुए और फसाद का आलम यह था कि उस वक्त किसी मोहल्ले से गुजरना भी मुश्किल था। और उस वक्त हमने कुछ लोगों के तआवुन से हमने उन मोहल्लों का दौरा किया जिन मोहल्लों के अंदर मुसलमानों पर हालात थे। किसी जगह हम पहुंचे तो एम्बुलेंस खड़ी थी और एम्बुलेंस में 3 मुसलमान जवान थे और तड़प रहे थे और पानी मांग रहे थे। हम उनके करीब गए, बहुत काफी मार उनको लगी थी। हम उनके करीब गए तो मुसलमान कहने लगे कि ये एम्बुलेंस में हमें उठाया दवा खाने ले जाने के बहाने से पुलिस ने, और हमें बीच में ला करके छोड़ दिया है, हमें दवा खाने नहीं ले जा रहे और हम इनसे पानी मांग रहे हैं 3 घंटे से, तो इन लोगों ने हमारे मुंह में पेशाब किया है। ये वाकया हमारे नजरों के सामने, जिसका माबूद पत्थर होता है उसको कभी रहम नहीं आता, और जिसका माबूद रहमान और रहीम है उसके मानने वालों का दिल भी रहम से भरा हुआ होता है। वो कैसे ही हालात हो लेकिन अपनी रहमत को लेकर के दौर पड़ता है। अभी चंद दिन पहले आप ही के करीब का वाकया, मुसलमानों ने दरवाजे खोल दिए और ये बताया कि हम भरपूर तआवुन करेंगे तुम्हारा, और हम उन लोगों की शदीद रद्द मत करते हैं जिन लोगों ने इस तरह के गलत काम किए, और हमें करना चाहिए इसलिए कि इस्लाम इस तरह की कभी तालीम नहीं देता। बेकसूरों को मारने की तालीम इस्लाम कभी नहीं देता। इस्लाम कभी किसी को पामाल करने की तालीम नहीं देता, किसी को बर्बाद करने की तालीम नहीं देता। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोहब्बत की, प्यार की, उखुव्वत की, हमदर्दी की, एक दूसरे के साथ हुस्ने सुलूक की, तिर्मिज़ी शरीफ की रिवायत है, तुहिब्बु लिन्नास मा तुहिब्बु लिनफ्सी, ये नहीं फरमाया तुहिब्बु लिल मुस्लिमीन मा तुहिब्बु लिनफ्सी, ये नहीं फरमाया तुहिब्बु लिन्नास मा तुहिब्बु लिनफ्सी। हजरत ने फरमाया तुम लोगों के लिए वो पसंद करो जो अपने लिए पसंद करते हो। सिर्फ मुसलमान नहीं, सारे इंसानियत के लिए, सारी इंसानियत के लिए तुम वो पसंद करो जो तुम अपने लिए पसंद करते हो। मैं चाहता हूं मेरे बच्चे को कोई ना मारे, हम भी किसी के बच्चे को ना मारे। मैं चाहता हूं मेरी मस्जिद पर कोई हमला ना करे, हम भी किसी के गिरजाघर पर हमला ना करे। मैं चाहता हूं कि हमारे मुसलमानों के बयान में कोई किसी किस्म की तकलीफ ना हो, हम भी किसी के मजलिस के ऊपर हमला ना करे। तो हिब्बुल नास मा तुहिब्बुल नफ्सी, जो अपने लिए पसंद करते हो वो दूसरों के लिए पसंद करो। ये इस्लाम की तालीम है जो जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको अता की है। अगर हम अपने लिए इज्जत चाहते हैं, हम दूसरों की भी इज्जत चाहने वाले बने। हम अपने लिए सुरखरुई चाहते हैं, हम दूसरों के लिए भी सुरखरुई चाहने वाले बने। हम अपनी माओं और बहनों की इज्जत को महफूज रखना चाहते हैं, हम दूसरों की माओं और बहनों को भी इज्जत देने वाले बने। ये आका की तालीम है और खुदा पाक की कसम, जो इसके खिलाफ कर रहा है वो मुसलमान नहीं हो सकता, उसको इस्लाम से कोई सरोकार नहीं। तो मेरे भाइयों, मैं ये कह रहा था कि हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला ने उसे छोड़ दिया, रहम आ गया हजरत। फजर के बाद हजरत नबी अलैहिस्सलाम की खिदमत में अबू हुरैरा तशरीफ लाए, तो हजरत नबी अलैहिस्सलाम ने पूछा, अबू हुरैरा वो रात वाले चोर का क्या हुआ? तो अबू हुरैरा कह लगे, हजरत आपको कैसे पता चला? फरमाया, मुझे उस अल्लाह ने बताया कि बैतुल माल में ऐसा मसला हुआ है। फरमाया, अल्लाह के अभी वो आया तो था, भर भी रहा था, उसने मन्नत समाजत की, मैंने उसको छोड़ दिया, माफ कर दिया। तो हजरत ने फरमाया, वो झूठा है, आज फिर आएगा। दूसरे दिन रात में फिर आया, भरने लगा, हजरत ने फिर पकड़ लिया, फिर मन्नत समाजत करने लगा, मुझे माफ कर दो, मेरे घर वाले भूखे, बच्चे भूखे। तो हजरत को रहम आया, फिर छोड़ दिया। सुबह हजरत ने फिर पूछा, अबू हुरैरा रात वाले चोर का क्या हुआ? फरमाया, हजरत वो आया था, मन्नत समाजत की, मैंने उसको छोड़ दिया। फरमाया, झूठा है, आज फिर आएगा। तीसरी रात फिर आया, कहा आज तो मैं तुझे जरूर पकड़ के ले जाऊंगा हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, आज नहीं छोड़ूंगा तुझे। तो वो कहने लगा, मैं तुझे एक वजीफा बता दूं, अगर तू वो पढ़ेगा तो तेरे माल की, मकान की, जायदाद की हिफाजत हो जाएगी, तू मुझे छोड़ देगा अगर मैं बताऊं तो? अबू हुरैरा ने कहा, बहुत अच्छी बात है, अगर तू कोई वजीफा बता दे तो मैं तुझे छोड़ दूंगा। अबू हुरैरा को नहीं पता कि ये कौन है, आप तो उसको इंसान समझ रहे। तो उसने कहा कि आयतुल कुर्सी पढ़ लिया करो रात में, और आयतुल कुर्सी पढ़ के अपने मकान के दरवाजे को बंद कर लो, माल को आयतुल कुर्सी पढ़ के महफूज कर लो, कभी भी तुम्हारे माल में चोर, डकैता, शैतान कोई नहीं आ सकता है। ये बात बताई, अबू हुरैरा ने उसको छोड़ दिया। सुबह को हजरत ने फरमाया, अबू हुरैरा रात वाले चोर का क्या हुआ? फरमाया, हजरत ये शर्त तो तय हुई थी हमारी, उसने मुझे एक वजीफा बता दिया और वो आयतुल कुर्सी का वजीफा है, तो मैंने उसको छोड़ दिया। हजरत ने फरमाया, बात सच्ची कही वो कुछ झूठा है। बात तो सच्ची है, आयतुल कुर्सी से हिफाजत होती है, लेकिन वो कुछ झूठा है। फिर हजरत ने फरमाया, तुम जानते हो वो कौन था अबू हुरैरा? फरमाया, या रसूल मुझे नहीं मालूम। फरमाया, वो शैतान था जो रोजाना आ रहा था। तो आयतुल कुर्सी में घर की हिफाजत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया। सूरह बकरा की तिलावत में घर की हिफाजत है, हुजूर पाक साहब ने बताया। बिस्मिल्लाह पढ़ के दरवाजा बंद करो, घर की हिफाजत है, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया। बर्तन के ऊपर ढांप दो बिस्मिल्लाह पढ़ करके, वो बर्तन कभी शैतान नहीं खोल सकता, सच्चा कलाम है हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। अल्लाह के हबीब ने कुरान करीम के अंदर बेशुमार फायदे बताए हैं, अल्लाह के हबीब ने उसके उसूल भी सिखाए हैं कि कुरान को इस तरह पढ़ो, वुजू हो तुम्हारा, यकीन कामिल हो तुम्हारा, और फिर उसके ऊपर तुम पढ़ोगे तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह कुरान की बरकत से शिफा भी अता करेगा, बीमारियों में नजात भी अता करेगा। अल्लाह के नबी का खुद मामूल ये था कि आप रोजाना रात को सोते थे तो सूरह नास, सूरह फलक, कुल वल्लाह और काफिरून चारों सूरतें पढ़ते थे, अपने हाथ पर दम करते थे और यूं पूरे बदन पर फेर लिया करते थे। खुद नबी अलैहिस्सलाम, हालात शैतान से तो आप महफूज थे, शैतान तो आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता था, लेकिन फिर भी आपका मामूल ये था कि आप पढ़ करके इस तरह पर अपने ऊपर दम कर लिया करते थे। आपकी जिंदगी का आखिरी दिन, आप पीर को रुखसत होने वाले हैं, और इतवार के दिन آپ سے پڑھا نہیں گیا بیماری کی وجہ سے، علالت کی وجہ سے، اور آپ کا معمول آج چھوت رہا تھا، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا کیا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے خود پڑھا، اور خود پڑھ کر کے اللہ کے نبی کا ہاتھ لیا، پڑھا عائشہ نے اور نبی کا ہاتھ لیا، اور نبی کے ہاتھ پر دم کر دیا، اور دم کرنے کے بعد حضرت کے ہاتھ کو خود پھرا لیا اور فرمایا پڑھا تو اللہ کے حبیب میں نے، اس لیے کہ آپ سے پڑھا نہیں جا رہا ہے، لیکن ہاتھ آپ کا افضل ہے میرے مقابلے میں، اس لیے آپ ہی کے ہاتھ کو آپ کے بدن کے اوپر پھیرا جائے گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول ساری زندگی رہا، یہ معمولات ہم نے چھوڑ دیے۔ عجیب و غریب مسئلہ ہے، میں نے کئی جگہوں پر یہ بات کہی کہ شیخ کوئی وظیفہ دیتا ہے بڑی پابندی سے ہم پڑھتے ہیں، اور میرے نبی کے وظائف کو ہم نہیں پڑھتے۔ شیخ وظیفہ دیتا ہے تو ہم دیوانے بن جاتے ہیں کہ کچھ بھی ہو جائے میرے شیخ کا وظیفہ نہ چھوٹنے پائے، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو شیخوں کے شیخ ہیں، جو محدثین کے محدثین ہیں، مفسرین کے مفسرین ہیں، ان کے بغیر عبد القادر جیلانی علیہ الرحمہ کا تصوف قبول نہیں ہو سکتا ہے، ان کے بغیر ابو حنیفہ کا فقہ قبول نہیں ہو سکتا ہے، مالک شافی کا فقہ قبول نہیں ہو سکتا ہے، ابو بکر عمر عثمان علی کی صحابیت قبول نہیں ہو سکتی اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ مانے، اتنی بڑی شخصیت، اور وہ ہم کو وظیفہ دے رہی ہے اور ہم اس کی طرف توجہ بھی نہیں کر رہے۔ ہمیں چاہیے کہ نبی علیہ السلام نے جو ہمیں وظیفے دی، اللہ کے نبی نے بہت ساری باتیں قرآن کی ہمیں اور حضرت اصول سکھا کر دے۔ مجھے ایک روایت یاد آئی، ایک مرتبہ حضرت ممبر پر بیٹھے ہوئے تھے، اور آپ کے لیفٹ میں، آپ کی بائیں طرف مشائخ بیٹھے ہوئے تھے، ابو بکر عمر وغیرہ، اور آپ کی دائیں طرف بچہ بیٹھا ہوا تھا چھوٹا سا، اور حضرت نے ممبر پر پانی منگوایا، پانی پیا، اب پانی بچ گیا۔ اصول اور ضابطہ یہ ہے کہ دائیں طرف والے کو پہلے دیا جائے، جو رائٹ میں ہے نا اس کا حق۔ اسی لیے جب تم تقسیم بھی کرو گے تو تمہارے رائٹ سے شروع کرنا ہوگا، تمہارے بائیں سے نہیں۔ میں تقسیم کر رہا ہوں تو میرا جو رائٹ ہے نا میں یوں تقسیم کروں گا، نہ کہ ادھر سے، سنت کے خلاف ہے۔ تو جو دائیں طرف بیٹھا ہے وہ بچہ، اللہ کے حبیب اس بچے کو پوچھ رہے، بچے کو، ادھر مشائخ ہیں، حضرت ان بچوں کو پوچھ رہے، بیٹے اگر تیری اجازت ہو تو میرا بچا ہوا پانی میں ان کو دوں، ابو بکر کو دوں۔ امت کو تعلیم دی کہ بچہ ہے تو کیا ہوا، جس کا حق ہے اس کی رعایت کی جائے گی، یہ اس کا حق ہے۔ کسی یتیم کی یتیمی کی بنیاد پر اس کے حق کو ضائع نہ کرنا کہ یہ تو یتیم ہے کوئی پڑی نہیں، کسی بیوہ کی بیوگی کی بنیاد پر اس کے حق کو ضائع نہ کرنا، کسی معذور کی غریبی کی بنیاد پر اس کے حق کو ضائع نہ کرنا، کسی بچے کے بچپنے کی بنیاد پر اس کے حق کو ضائع نہ کرنا۔ شریعت نے جو حقوق دیے ہیں اس کو اسی طرح استعمال کیے گئے۔ حضرت نے اس بچے سے پوچھا، بیٹے اگر تیری اجازت ہو، تیرا حق ہے اس پانی کا، اس لیے کہ تو رائٹ میں بیٹھا ہے تو تیرا حق ہے، اگر تیری اجازت ہو تو میں ابو بکر کو دے دوں۔ تو بچہ کیا کہہ رہا ہے، حضرت میں تو خود ہی انتظار میں ہوں کہ آپ کا تبرک ملے مجھے، میں تو خود ہی انتظار میں ہوں کہ آپ کا تبرک مجھے ملے، میں کیوں دوں۔ اللہ کے حبیب نے پیالہ اٹھا کر کے بچے کو دے دیا، لیکن امت کو اصول سکھایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی۔ اسی لیے میں کہتا ہوں تبرکات کی دنیا میں بڑی اہمیت ہے اور ہونی چاہیے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تبرکات کا ثبوت ہے، اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے باب میں آتا ہے کہ جب آپ وضو فرماتے تھے تو صحابہ آپ کے وضو کا پانی لے لیا کرتے تھے اور اپنے چہرے پر یوں مس کر لیا کرتے تھے، آپ تھوکتے تھے تو آپ کا لعاب مبارک لے لیا کرتے تھے اور اپنے بدن پر مس کر لیا کرتے، آپ سوئے ہوئے ہیں اور ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی پیشانی کے پسینے کو لے رہی ہے اور آنکھ کھل گئے، فرمایا ام سلمہ کیا کر رہی ہے، فرمایا حضرت اس عطر کا مقابلہ دنیا کا کوئی عطر نہیں کر سکتا، جو خوشبو اس میں ہے دنیا کا کوئی عطر اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے، اس لیے میں آپ کے پسینے کو لے رہی۔ ام سلمہ کے پاس ایک چمڑے کا ٹکڑا تھا، وہ مشکیزہ تھا جس سے حضرت پانی پیتے تھے، وہاں جہاں منہ لگا تھا اس کو کاٹ لیا۔ فرمایا مدینے میں کوئی بیمار پڑتا تھا، میں اس چمڑے کے ٹکڑے کو پانی میں ڈال کر اس کو پلا دیا کرتی تھی، اللہ شفا دے دیا کرتی تھی۔ تو تبرکات کا ثبوت ہے. حضرت حجت الوداع میں گئے, آپ نے اپنے بال مبارک مندوائے اور صحابہ میں تقسیم فرمائے. یقیناً تبرکات کا ثبوت ہے, اس کی بڑی اہمیت ہے. اور حضور کے سب سے زیادہ تبرکات اگر دیکھنا ہو تو استنبول چلے جائے. استنبول میں حضرت کے تبرکات آج بھی موجود ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تلوار مبارک, آپ کا جبہ مبارک اور آپ کی بہتری چیزیں استنبول کے میوزیم کے اندر موجود ہیں. اگر کسی کو حضور کے وہ تبرکات دیکھنا ہو تو وہاں چلے جائیں, ترکی میں موجود ہے. تو تبرکات کی بڑی اہمیت ہے, اس کا انکار نہیں ہو سکتا ہے. اور ایک بات اور سمجھے, مشائخ کے بھی تبرکات ہوتے ہیں, لیکن مشائخ کے سارے تبرکات باہر ہی باہر کے ہیں. وہ مشائخ نے, شیخ نے پانی پیا وہی بچ گیا ہے, شیخ نے کھانا کھایا پلیٹ میں وہ بچ گیا. شیخ کے اندر کا کوئی تبرک نہیں ہوتا ہے, اور اندر کا تبرک دیا جائے تو کوئی کھائے گا بھی نہیں, کوئی پیے گا بھی نہیں. یہ تو سب باہر ہی باہر کے تبرکات ہیں. میں قرآن کریم کے باب میں یہ کہتا ہوں, قرآن وہ تبرک ہے جو اللہ کے اندر سے نکلا ہوا ہے. اللہ بولا ہے قرآن کو, اسی لیے اگلی ساری کتابیں جو ہیں, قرآن تورات ہے, زبور ہے, انجیل ہے, اللہ نے لکھ کر بھیجی. وہ ساری کتابیں کتاب اللہ ہے, اور ہمارا قرآن کلام اللہ ہے. وہ کتاب اللہ ہے, یہ کلام اللہ ہے. اور کتاب اور کلام میں بھی آپ فرق سمجھیں. میں نے ایک چیز لکھی ہے, اس میں ہیرا پھیری کوئی کر سکتا ہے, اندر میں کچھ داخل کر سکتا ہے, اوپر نیچے کچھ کر سکتا ہے, لیکن میں جو بول رہا ہوں اور یہ جو طے ہو رہا ہے, اس کے اندر کوئی اپنی بات کو داخل کرنا چاہے تو نہیں داخل کر سکتا. بولے ہوئے میں کوئی کلام داخل نہیں کر سکتا, لکھ کے ہوئے میں کر سکتا ہے. اسی لیے اگلی کتابیں چونکہ لکھ کر کے آئی تھی, اس میں ہیرا پھیری کر دی گئی. اللہ نے قرآن بول کر بھیجا ہے, اس لیے آج تک اس کے اندر ہیرا پھیری نہ ہوئی اور نہ قیامت تک ہو سکتی ہے. قرآن اپنی جگہ محفوظ ہے, چونکہ اللہ کا قرآن ہے, کلام ہے. اور جب مشائخ کے تبرکات باہر ہی باہر کے ہیں, اور اس کا جب فائدہ ہوتا ہے ان تبرکات کا, بعض صوفیہ کے باب میں لکھا ہے کہ ان کا بچا ہوا پانی پیا اور اللہ نے دل کی دنیا بدل دی. خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ علیہ نے ایک مرتبہ اپنے خادم خاص معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ, آپ کو اجازت ہے, خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ علیہ سے, تو خواجہ عثمان ہارونی نے ایک مرتبہ تہجد کے بعد فرمایا, بیٹے معین الدین پانی لاؤ. تو پانی کا گلاس دیا, خواجہ عثمان ہارونی نے پانی پیا, اور پانی پینے کے بعد دو چار گھونٹ بچ گئے تھے. فرمایا معین الدین پی لو اس کو. بس وہ پانی کیا پیا کہ معین الدین چشتی فرماتے ہیں کہ میرے قلب سے مجھے نور کی طرح معلوم ہونے لگا. جب بزرگوں کے بچے ہوئے تبرکات کا یہ عالم ہے, تو اللہ کے اندر سے نکلا ہوا قرآن کا کیا عالم ہوگا. اگر اس کی تلاوت کی جائے, اس کو پڑھا جائے, اس کے حافظ بنے اور اس کو اپنے سینے میں اتارا جائے, تو اندر سے نکلا ہوا کلام یقیناً ہمارے دل کو بھی روشن کر کے رکھتے ہیں. اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہو سکتی ہے. ایسی عظیم الشان کتاب حق تعالی جل شانہ نے مجھے اور آپ کو عطا فرمائی ہے, لیکن افسوس کہ چونکہ یہ قرآن کی ہمیں قدر نہیں ہے, اتنا عظیم قرآن جو ہمیں ملا ہے نا, اس قرآن کی ہمیں قدر نہیں ہے. تو یقیناً میرے بھائیوں, قرآن میں دوسرے بھی فوائد ہیں کہ الحمد و شریف کے پڑھنے سے شفا ہوتی ہے, معوذتین سے شفا ہوتی ہے, آیت الکرسی سے حفاظت ہوتی ہے, سورہ بقرہ سے حفاظت ہوتی ہے, یاسین شریف کی تلاوت سے روح مرحوم کی آسانی سے نکل جاتی ہے, ایصال ثواب سے ان کی قبر کے اندر ان کو فائدہ پہنچتا ہے. یہ سارے فائدے اپنی جگہ ہیں, لیکن قرآن اصل اس کے لیے نہیں اترا ہے. قرآن اصل جو اترا ہے وہ میری اور آپ کی ہدایت کے لیے اترا ہے. قرآن اس لیے اتارا گیا تاکہ میری اور آپ کی زندگی بنے. اللہ جل شانہ ہم تمام کو اس قرآن مقدس کے دیے ہوئے سبق پر, اور قرآن مقدس کے دیے ہوئے درس پر, اور قرآن مقدس کی آیات پر, اور ان کے احکام پر اللہ جل شانہ ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ کل کی مجلس میں جو آیت پڑھی ہے میں نے, اس پر چند باتیں عرض کروں گا. اللہ تعالی ہم تمام کو قرآن کی اہمیت, اس کی عظمت, اس کو محبت کی نگاہ سے دیکھنا, اس کی تلاوت کرنا, اس کی تلاوت کا ذوق اور شوق اللہ ہمیں نصیب فرمائے. مبارک مہینہ ہے, لوگ پوچھتے رہتے ہیں, इस महीने में कि हम क्या इबादत करें. मेरे भाइयों, तिलावत कुरान से बढ़कर कोई इबादत नहीं इस महीने में. सबसे बड़ी इबादत इस महीने में कुरान करीम की तिलावत है. इसीलिए अल्लाह ने सबसे पहली वही भी जो उतारी थी वो रमजान ही में उतारी. तो कुरान को बड़ी निस्बत है. रमजान मुबारक के साथ हमें चाहिए कि हम कुरान करीम को अपना इश्तगाल बनाए और दुरूद शरीफ की कसरत रखें, खूब दुरूद शरीफ पढ़े. हजरत शेख रहमतुल्लाह अली की एक बात मैं तुम्हें सुनाऊं, बहुत काम की बात. हजरत शेख मौलाना जकरिया साहब रहमतुल्लाह अली ने फरमाया, दुरूद शरीफ के पढ़ने पर क्या नियत करोगे? है कोई नियत तुम्हारे पास? जिंदगियां पूरी हो गई, किस नियत से दुरूद शरीफ पढ़ रहे हैं? बस पढ़ रहे हैं वैसे ही. हजरत शेख ने फरमाया, जब दुरूद शरीफ पढ़ो तो ये नियत करो, अल्लाह का हुक्म है, नबी का हक है. अल्लाह का हुक्म है, सल्लु वसल्लिमु तस्लीमा. अल्लाह का हुक्म है, नबी का हक है. इन दो नियतों से दुरूद शरीफ पढ़ोगे, फरमाया नबी की कुर्बत नसीब हो जाएगी, नबी से करीब हो जाओगे, और जो नबी से करीब हुआ वो अल्लाह से करीब हो जाएगा. इसलिए कि उस नबी के अंदर अल्लाह ने अपनी मोहब्बत को छुपा रखा है, उसी नबी की इत्तबा में अल्लाह ने अपनी मोहब्बत को छुपा रखा है. इसलिए जो नबी से करीब होगा वो उस अल्लाह जल्ला शानहु से करीब हो जाएगा. तो इस महीने में फराइज तो अदा करने ही है, लेकिन याद रखो रोजा रख कर के कहीं फराइज नमाज के पामाल ना हो जाए, सोते रहे, ऐसा ना करें. नमाजों की पाबंदी, फराइज की पाबंदी, तिलावत कुरान का ज़ौक और दुरूद शरीफ की कसरत, ये वो इबादतें हैं कि जिसके बुनियाद पर हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुर्बत नसीब होगी, अल्लाह की कुर्बत नसीब होगी, अल्लाह भी राज़ी होगा, उसका पाक हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हमसे राज़ी हो जाएगा. अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए. सल्लल्लाहु अलैहि नबी करीम, अल्लाहुम्मा सल्ली वसल्लम दाइमन अबदा अला हबीबिक खैरिल खल्क़ कुल्लिहिम. اللهم صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللهم صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. اللهم انا نسالك العفو والعافيه في الدين والدنيا والاخره. توفنا مسلما والحقنا بالصالحين غير خزايا ولا ندام ولا مخزومين. الله گناہوں کو معاف فرما, قصوروں سے درگزر فرما, سیاہ کاریوں سے معافی عطا فرما. اے اللہ یہ رمضان تیرے ہی فضل سے ملا ہے, ہم نے اس کے لیے کوئی کوشش کاوش نہیں کی ہے. آج کا روزہ جو ہم نے رکھا ہے, اے اللہ تیری ہی توفیق سے رکھا ہے, قوت تو نے عطا فرمائی, ہمت تو نے عطا فرمائی, اے اللہ رکھنے کی طاقت تو نے عطا فرمائی, ہمارے بس میں نہیں تھا. بیماریوں کے پتلے تھے, کوئی شوگر کا مریض تھا, کوئی بلڈ پریشر کا مریض تھا, کوئی پانی سے رہ نہیں سکتا تھا, لیکن پھر بھی تو نے 20 گھنٹہ تیری نسبت پر تو نے طاقت عطا فرمائی ہے. اللہ اسے قبول بھی فرما لے, اسے قبول بھی فرما لے, اسے قبول بھی فرما لے. پورے رمضان بشاست کے ساتھ تلاوت قرآن کو اور تراویح کو سننے اور پڑھنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما. اے اللہ آپ راضی ہو جائیے, آپ راضی ہو جائیے, اللہ آپ راضی ہو جائیے. اللہ ہمارے حبیب کو آپ راضی کر دیجئے, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم سے راضی کر دیجئے, ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما, ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما. اے اللہ جو کینسر کے مریض ہیں انہیں بھی شفا عطا فرما, دوسرے مریض ہیں ان کو بھی شفا عطا فرما. اے اللہ جو والدین جو بچوں سے والدین پریشان ہے, اللہ ان بچوں کو صحیح سمجھ نصیب فرما, دین کی محبت نصیب فرما, شریعت کی محبت نصیب فرما, تیری محبت عطا فرما, تیرے حبیب کی محبت نصیب فرما. اللہ ان کو اپنے والدین کی بات ماننے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ والدین کو بھی اپنی اولاد کے حقوق پورا کرنے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین ہمارے والدین کی مغفرت فرما, والدین کی مغفرت فرما, رشتہ دار اقارب متعلقین کی مغفرت فرما. اے اللہ ملنے والے, محبت رکھنے والے, تعلق رکھنے والے اور جتنے ہمارے شاگرد اساتذہ سب کی مغفرت فرما دے. اے اللہ اس مجمع پر تیری نظر کرم فرما, اس مجمع پر تیری نظر کرم فرما, تیری نظر رحم فرما. اے اللہ تو نے رحمت کی نگاہ سے ہم کو دیکھ لیا, اے اللہ تیرا کچھ نہیں بگڑے گا, ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا. اے مالک آپ ہمیں نظر کرم سے دیکھ لیجئے, نظر رحم سے دیکھ لیجئے. اے اللہ اس مبارک مہینے میں جہاں تو لاکھوں کو معاف کر رہا ہے, ہم گنہگاروں کو بھی معاف کر دیجئے, ہمیں بھی صاف کر دیجئے, ہمیں بھی پاک کر دیجئے. اللہ ہم سب کی دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما. وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم